ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو، اور یہاں ظاہر کو مقدم فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کو مقدم فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ آدمی سب سے پہلے ظاہری گناہوں سے تو بچے. ظاہری گناہوں سے بچنے کی، جیسے ظاہر کے گناہ ہیں، چہرہ سنت کے مطابق بنا لے، سر کے بال سنت کے مطابق ہوں، لباس سنت کے مطابق ہو، ظاہری گناہ سے بچ جائے تو اس کا اثر اس کے باطن پر پڑے گا، اور ایک نہ ایک دن باطن درست ہو جائے گا ظاہر درست کرنے کی برکت سے. اس لیے اس آیت میں ظاہر کو پہلے مقدم فرمایا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہر کے گناہوں سے بچو، وَبَاطِنَا، اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کلو امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت قابل معافی ہے، یعنی قابل مغفرت ہے، سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون ہیں؟ یعنی جن کا گناہ صاف نظر آ رہا ہے، بے پردہ عورت ہے، صاف گناہ نظر آ رہا ہے، چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو تو صاف گناہ نظر آ رہا ہے، شلوار پاجامہ تہبند ٹخنوں سے اوپر نہ ہو، صاف گناہ نظر آ رہا ہے، اور جو عادت بنا کے ایسا کر رہا ہو یہ قابل معافی نہیں ہے ضابطے کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ ساری کی ساری میری امت قابل معافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے اپنا ظاہر درست کر لیا وہ قابل معافی ہو گیا. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. میرے اگر ہم اللہ کو نماز پیش کریں گے، نماز ہماری نمازیں اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتی. روزہ اگر ہم نے پیش کیا، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو میرے لیے، اور ہم روزہ پیش کر دیں، نماز پیش کر دیں، ان تمام چیزوں، زکوٰۃ پیش کر دیں، تلاوت پیش کریں، تسبیحات پیش کریں، ان تمام چیزوں میں فی نکالی جا سکتی ہے کہ ظالم یہ جو اعمال ہیں یہ کہاں میری عظمت کا حق ادا کر رہے ہیں، تو نے ایسا ویسے اعمال کہاں کیے جیسے مجھے چاہیے یا جیسے میری عظمت کا حق ہے، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے ظاہر. ظاہر ہمارا ایسا ہو جو سنت کے مطابق ہو، ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم ظاہر کو پیش کر دیں کہ اللہ ظاہر لے کے آیا ہوں، آپ کے نبی کی صورت اور شباہت لے کے آیا ہوں، دیکھیے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس میں مجھے اس پر ہی بخش دیجیے. ہم یہ کہنے کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. لہذا دوستو، ظاہر کی بہت اہمیت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، وہ دل صحیح ہونا چاہیے. اللہ کے بندو، دل صحیح ہونا چاہیے، اس سے کس کو انکار ہے، لیکن دل صحیح کب ہوگا؟ جب آپ اپنا ظاہر صحیح کریں گے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے دعا فرمائی: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحه، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دیجیے، جیسا میں ظاہر میں نظر آتا ہوں میرا باطن اس سے زیادہ اچھا بنا دیجیے. وجعل علانیتی صالحہ, اور میرے ظاہر کو بھی صالح اور نیک بنا دیجیے, اچھا بنا دیجیے. ظاہر کا دو دفعہ ذکر فرمایا اس دعا میں, دو مرتبہ. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اے اللہ میرے ظاہر کو اچھا بنا دیجئے, ظاہر کو اچھا بنا دیجئے. کوئی تو اہمیت ہے. تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, عید کے دن اگر کوئی عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہو اور کیچڑ کے دھبے لگ جائیں کسی وجہ سے اس کے کپڑوں پر, نئے کپڑے پہنتے ہیں عید کے دن تو سب, اور کیچڑ کے دھبے لگ جائیں تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بھائی ظاہر ہی تو خراب ہوا تھوڑا سا, لیکن دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو, باطن کے گناہوں سے بھی بچو. اس لیے اس بنیاد پر میں ایک بات اور پیش ایک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی عمل, ایک عمل ہی صحیح ہم ایسا کریں اپنی زندگی میں اور اس کو موت تک جاری رکھیں جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو, اس کا کسی کو پتہ نہ ہو, تو ہم وہ عمل پیش کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں, دیکھیے اللہ آپ کے لیے یہ عمل لے کے آئے ہو, آپ اس پر بخش دیجیے. کوئی ایک عمل ہو, ایک ہی عمل ہو, کم سے کم, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ایک ایسے درود شریف کی وجہ سے جس کو پوری مخلوق میں صرف میں پڑھتا تھا, پوری مخلوق میں صرف میں پڑھتا تھا ان الفاظ میں, اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا. یہ عمل میرے اور اللہ کے درمیان تھا. اور وہ درود شریف کیا ہے, وہ کوئی اتنا لمبا بھی نہیں ہے. اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ درود شریف ہے. اب یہ ایک عمل تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے اور اللہ کے درمیان تھا, پوری مخلوق میں کسی کو نہیں بتایا انہوں نے, نہ کسی کو خبر تھی کہ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجئے. کلما ذکرہ الذاکرون, ہر اس وقت درود بھیجئے میری طرف سے جب مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالی ذکر کرنے والے حضور کا ذکر کر رہے ہوں, تو اس وقت میری طرف سے آپ درود بھیج دیا کیجئے. وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون, اور درود بھیجئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب جب ان کی یاد سے غافل ہو جائیں, یعنی درود پڑھنے والے ان کی یاد سے غافل ہو جائیں, آپ اس وقت بھی میری طرف سے درود بھیجتے رہیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یہ وہ درود ہے جس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن, دفتر کے دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. وہ تو یہ سمجھے گا کہ آج معاملہ میرے خلاف ہی جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھی کہ بھائی تیرے پاس کوئی, یہ جو تُو نے اعمال کیے ہیں یہ تُو نے ہی کیے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں نے ہی کیے ہیں. غلط تو نہیں لکھا گیا کہ فرشتوں نے غلط لکھ لیا ہو, یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو, جتنا گناہ تو نے کیا اس سے زیادہ لکھ لیا. وہ کہے گا نہیں, زیادتی بھی نہیں کی. اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے, اس کا وہ اخلاص سے پڑھا ہوا, کسی وقت اس نے پڑھا ہوگا کلمہ شہادت پڑھا ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو جب رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی. ایک وقت میں کسی وقت اخلاص سے پڑھا ہوگا, درد کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ, بس وہی کام آ گیا. یہاں تک کہ اس کا پتہ بھی نہیں, اس کو خود پتہ نہیں تھا, اور اللہ فرما رہے ہیں میرے ہمارے علم میں ہے, تیری ایک نیکی ہمارے علم میں ہے. تو کوئی ہم ایسا عمل ضرور رکھیں، کم سے کم ایک عمل یا دو عمل تین عمل ہوں جو صرف اللہ اور ہمارے درمیان ہوں، مخلوق میں اس کی کسی کو خبر نہ ہو، خواہ وہ تلاوت کا عمل ہو، خواہ درود شریف کا عمل ہو، نماز کا عمل ہو، بہرحال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کو پیش کر سکیں، اللہ یہ اس پر بخش دیجیے، کسی کو پتہ نہیں، آپ اور میں ہی جانتے ہیں. تو فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. دونوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اور فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارے جو دوست ہیں وہ تو وہی ہیں جو متقی ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. بہت نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چہرے پہ سنت کا نور بھی موجود ہے، لیکن کسی کو حقیر سمجھ رکھا ہے، کسی کی حقارت دل میں ہے، کسی ایک مسلمان کی حقارت دل میں ہے، تو یہ تو تکبر اور اپنی بڑائی ہے، تو یہی تکبر ہے. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہو، کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، اپنے کو بہتر سمجھتا ہو. اور اس سے کم درجہ عجب کا ہے، وہ بھی حرام، یہ بھی حرام ہے. عجب میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، دوسروں کو برا نہ سمجھ رہا ہو لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہو، یہ بھی حرام ہے، اس کو عجب کہا جاتا ہے. اگرچہ تکبر سے اس کا درجہ کم ہے لیکن حرام وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بیماری وہ بھی ہے، اور بیماری روحانی بیماری یہ بھی ہے، باطنی بیماری ہے، یا حسد ہے. ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد تو ساری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑیوں کو، خشک لکڑی کو آگ لگ جائے کیا حال ہوتا ہے، فوراً جل جاتی ہے. بس یہ حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیاں بھی کی، محنت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، لیکن ایک یہ حسد کی بیماری تھی، سب ختم ہو گیا. یا بدنظری کی بیماری ہے، یہ تو وہ بیماری ہے جس کو آج کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے. اس کو تو بعض لوگ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن بھائی کوئی مانے یا نہ مانے، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ایک چیز، جس کو گناہ قرار دے دیا گیا، بس وہ کافی ہے. ہماری منظوری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مخلوق کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے گناہ قرار دے دیا وہ گناہ بہرحال گناہ ہے. تو اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، کہ ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو، اس میں ہے دین کا خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. اگر کسی ایسی جگہ سے جہاں عورتوں کا گزر ہو وہاں سے گزرنا ہو، اور یہ کون سی اب جگہ ایسی بچی ہے، سبھی جگہ عورتیں بے پردہ عورتیں گزرتی ہیں، تو بس کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا، سر کو جھکا کر جا، بس یہ طریقہ ہے اپنی نگاہوں کو بچانے کا. اس نگاہ کی خرابی سے ہی تو ہمارے دلوں پر آفت آئی ہوئی ہے. جس کی نظر خراب ہوگی اس کا دل فوراً خراب ہو جائے گا، دل خراب ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ نگاہ ایسی چیز ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا اثر دل میں آ جاتا ہے، اس کا ایک عکس دل میں قائم ہو جاتا ہے.
ہمارے شیخ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا, بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نظریں ہیں, آنکھیں ہیں, یہ بارڈر ہیں, سرحد ہیں, اور دل دارالحکومت یا کیپیٹل ہے. جو ملک ساری اپنی جنگ اپنی سرحد پر لڑ لیتا ہے اس کا کیپیٹل, اس کا دارالحکومت محفوظ رہتا ہے. لہذا ساری جنگ ہم اپنی یہاں آنکھوں سے لڑ لیں, آنکھوں پر. اگر ہم نے یہ جنگ آنکھوں پر نہ لڑی تو یہ دشمن یعنی شیطان کی فوج دل میں داخل ہو جائے گی. جو ملک اپنی جنگ سرحد پر نہیں لڑتا تو دشمن کی فوج اس کے دارالحکومت میں داخل ہو جاتی ہے. پھر جھنڈا دشمن کا لہرایا جاتا ہے, وہاں وہ ہوتا ہے جو دشمن چاہتا ہے, پھر وہاں وہ ہوتا ہے جو دشمن چاہتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے, نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دشمن ہمارے یہ دارالحکومت یعنی دل تک پہنچ گیا. یہ بھی ایک سلطنت ہے چھوٹی سی, آنکھیں سرحد ہیں اور ہاتھ اس کا صوبہ ہے, اس کا ایک صوبہ ٹانگے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. ایک چھوٹی سی سلطنت ہے 5-6 فٹ کی, اور اس کا دارالحکومت دل ہے. اگر ہم نے یہاں جنگ نہ لڑی تو بس یہ شیطان یہاں دل میں داخل ہوگا, اور پھر جب یہ داخل ہو گیا تو اس دل میں وہ ہوگا جو شیطان چاہے گا, اور وہ نہیں ہوگا جو رحمان چاہے گا. اگر ہم نے یہ نگاہوں کی او اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم ہو جائے, اور یہی فضل و کرم توبہ سے ہوتا ہے, کوئی توبہ کر لے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا, معاف فرما دیجیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمانے میں دیر بھی نہیں لگاتے. لیکن توبہ تو کرے. آج مسئلہ یہی ہے, ہم نے گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں, اور توبہ کی بھی کوئی فکر نہیں. حالانکہ ایک روایت میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدیہ کے الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لو لم تذنبوا لذهب اللہ بكم, اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں صفائے ہستی سے ہی مٹا دیں گے. ولجاء بقوم یذنبون, اور پھر ایک ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے, لے کر آئیں گے, جو گناہ کرنے والی ہوگی. فیستغفرون, پھر وہ اللہ سے گناہ کر کے استغفار کریں گے, یا اللہ معاف فرمائیے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے. فیغفر لہم, پھر اللہ ان کو معاف فرمائیں گے. یہ توبہ, یہ استغفار, یہ اللہ کے آگے رونا, یہ ندامت کا اظہار کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے. تو دوستو, گناہ تو ہم سے ہوتے رہیں گے, گناہ ہم سے اس لیے نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم نہ نبی ہیں نہ فرشتے ہیں, نہ ہم نبی ہیں نہ فرشتے ہیں. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے جو صاحب نسبت بندے ہیں, گناہ تو ان سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ انسان ہیں وہ بھی, اور عام گناہگاروں سے بھی گناہ ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے, صاحب نسبت, اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے, یا صاحب نسبت کہہ دیا جاتا ہے, یا جن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا ہے, ان سے احیاناً یعنی کبھی کبھار گناہ ہوتے ہیں, کبھی کبھار. عادت بنا کے گناہ نہیں کرتے وہ, بس یہ فرق ہے. اور جو عام گناہگار ہوتے ہیں ان سے وہ عادت بنا کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ صاحب نسبت نہیں ہوتے. صاحب نسبت جس کو اب تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا ہو, یہ وہ شخص ہے جس سے کبھی کبھار گناہ ہو, گناہ کرنے کی عادت نہ ہو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, گناہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتے, اس لیے کہ ہم نہ نبی ہیں نہ فرشتے ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, اور فرشتے ان میں مادہ ہی نہیں ہے گناہ کا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اور ہم ہیں انسان, ہم سے گناہ ہوں گے. بس انسانوں میں پھر دو قسمیں ہوئیں, ایمان والوں میں دو قسمیں ہوئیں. ایک وہ جو عادت بنا کے گناہ کر رہے ہیں, یہ ابھی صاحب نسبت نہیں ہے, اور ایک وہ ہیں جن سے احیاناً کبھی کبھار گناہ ہوتے ہیں، یہ صاحب نسبت ہیں. لہذا ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنے میں ہم دیر نہ لگائیں. شروع میں تو خوب گناہ بھی ہوں گے اور خوب توبہ بھی ہوگی. اس پر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد سب کے سب بہت زیادہ، خطاء کا مطلب ہے کثیر الخطاء، بہت زیادہ خطا کرنے والے ہیں، لیکن ان بہت زیادہ خطا کاروں میں بھی اچھے خطا کار، خیر الخطائین فرمایا، خیر الخطائین اچھے خطا کار. حالانکہ خطا کار اچھا ہوتا ہے، خطا خود ایک برا عمل ہے، اس کا کرنے والا اچھا کہاں سے ہو گیا، برے کام کا کرنے والا اچھا کہاں سے ہو گیا. لیکن حضور نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت، جن سے بہت زیادہ گناہ بھی ہوتے ہوں تو وہ بہت زیادہ توبہ بھی کر لیتے ہوں، یہ بہترین خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، تواب مطلب بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اور خطائین بہت زیادہ گناہ کرنے والے. تو بہت بہترین گناہگار وہ ہیں جو جن سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہوں اور وہ بہت زیادہ توبہ بھی کر لیتے ہوں، یہ بہترین گناہگار ہیں. حالانکہ گناہگار کہاں بہترین ہوتا ہے، یہ حضور نے فرما دیا بس ہے، ہم ایمان لائے اس پر. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، بیسیوں لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک دم، ایک ہی وقت میں. سیلاب آ گیا تو کروڑوں کا نقصان ہو گیا، زلزلہ آ گیا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے یہ سب کیا چیزیں ہیں، گناہ تو ہم سے نہیں چھوٹیں گے لیکن اگر توبہ کا اہتمام ہوتا رہتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اور یہ بھی ضروری نہیں، توبہ کے وقت صرف اتنا کافی ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، بس اتنا کافی ہے. توبہ کی شرط کے لیے اتنا کافی ہے کہ بس میں اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، بس یہ کافی ہے. اگر ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس وقت پھر توبہ کر لوں گا. وہ تو شیطان یہ کہتا ہے ابھی نہیں، وہ جب آخری دفعہ گناہ کرو گے، ابھی تو خوب اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، خوب لذت لے لو، جب آخری دفعہ گناہ کرو گے اس وقت توبہ کر لینا. وہ آخری دفعہ کا پتہ نہیں کب وقت آئے گا، وہ آتا بھی نہیں ہے پھر اس طرح، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے. بس دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، نہ کرنے کے کام نہ کریں، اور نہ کرنے کے کام اگر ہو جائے تو ہم توبہ میں دیر نہ لگائیں، بس اتنا فرق ہے. یہ اللہ تعالی کو ہم سے مطلوب ہے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے، نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے بھائی، حدیث شریف میں آتا ہے. کوئی کہے یہ کیا کہہ دیا کہ نہ دل چاہیے نہ جان چاہیے، حدیث میں آتا ہے. حدیث میں ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، ایک قاری کو پیش کیا جائے گا، اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، تینوں سے سوال و جواب ہوں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. شہید نے جان دی تھی اللہ کے لیے، یہی تو کہا جا رہا ہے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، غلط جذبے پہ جان دی تھی کہ لوگ تجھے لیقال انکا جری ان فقط قیل، اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے انسان بنایا، ایمان والا بنایا، بتا تو کیا کر کے لایا. وہ کہے گا میں نے تو آپ کے لیے جان دی ہے اللہ، تو اللہ اسے فرمائیں گے غلط کہتا ہے، تو نے جان تو دی لیکن اس لیے دی تھی لیقال انکا جری ان فقط قیل، یہ کہا جائے تجھے تیری موت کے بعد یہ کہا جائے کہ ہاں بڑا بہت جری آدمی تھا, بہت جرأت مند تھا, وہ کہا جا چکا دنیا میں تجھے, تو نے تو اس جذبے پہ جان دی تھی. معلوم ہوا اس غلط جذبے پہ لوگ جان بھی دے دیتے ہیں, تو وہ تو کہا جا چکا, اب یہاں کیا لینے آیا ہے. سخی سے بھی یہی پوچھا جائے گا, وہ کہے گا اللہ آپ کے راستے میں نے پیسہ خرچ کیا, اپنی دولت لٹائی. فرمایا لیقال انک جواد فقد قیل, تو نے اس لیے یہ پیسے خرچ کیے ہمارے راستے میں کہ تجھے جواد یعنی سخی کہا جائے, تو وہ تو کہا جا چکا, اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. عالم کو لایا جائے گا, اس سے بھی یہی سوالات ہوں گے, وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے علم دین پڑھا, علم دین میں نے پڑھایا بھی, اس کی تبلیغ اور دعوت بھی دی لوگوں کو. لیقال انک قارئ فقد قیل, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ تو بہت بڑا قاری ہے, بہت بڑا عالم ہے, وہ کہا جا چکا, اب یہاں کیا لینے آیا ہے. بات میرے دوستو ذرا غور سے سنیے گا, میں عرض کرتا ہوں کہ مال 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 خرچ کرنا بھی آسان ہے, اللہ کے لیے مال خرچ کرنا بھی آسان ہے, اور جان دینا بھی بعض اوقات آسان ہے جیسے اس حدیث میں ہے, لیکن جذبات کی قربانی بہت مشکل ہے. ایک کوئی جذبہ غلط جذبہ بنا ہوا ہے دل کے اندر, بس اسی پہ قائم ہے, لاکھ کوئی سمجھا دے نہیں ہٹتا, ایسی صورتحال پیش آتی ہے. آج کل ایسا ہی ہے, تو جذبات کی قربانی اللہ کے لیے دینا یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں اس یہی سخی عالم شہید, مگر یہ سب کچھ کیا انہوں نے مگر جذبے کی قربانی نہیں دی, جو جذبہ غلط تھا دل کے اندر اسی پہ جان دے دی, اسی پر ان کی موت آ گئی. دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, جذبہ غلط ہے, وہ جذبے کی اصلاح نہیں کی, غلط جذبہ. اللہ کے لیے جذبات کو قربان کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی کی صحبت میں جائے, یہ ایسے نہیں آتا, گناہ سے بچنا ایسے نہیں ہوتا, یہ جذبات ایسے نہیں قابو میں آتے, یہ تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہوتا ہے. دیکھیے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, ان کی روایات موجود ہیں کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع, ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چپک کر رہتے تھے, چپک کر, اور اس کی غرض بھی بتا رہے ہیں کیوں چپک کے رہتے تھے. راہ بھر سے چپک کے رہتے ہیں, عشق ہوتا ہے جن کو منزل سے, راہ بھر سے چپک کے رہتے ہیں, عشق ہوتا ہے جن کو منزل سے, جن کو اپنی منزل پر پہنچنا ہو وہ اس منزل کے راہ بھر سے چپک کے رہتے ہیں. آپ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے, کسی کو اگر کاروبار سیکھنا ہو تو کاروبار میں جو بڑا ہوتا ہے اس کی شاگردی اختیار کر لیتا ہے, اس سے چپک کے رہتا ہے, اس کی باتیں مانتا ہے, بعض اوقات اس کی وہ غصے کی باتوں کو بھی برداشت کرتا ہے, اس لیے کہ مجھے اس سے کاروبار سیکھنا ہے, کام سیکھنا ہے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اللہ والے کسی کو ڈانٹ دیں کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں, وہاں سمجھ میں نہیں آتا. ان کی ڈانٹ کیا ہوتی ہے, ان کی ڈانٹ کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے, اور یہ جو دنیا والے ڈانٹتے ہیں ان کی ڈانٹ کے پیچھے ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. بہت فرق ہے اس ڈانٹ میں اور اس ڈانٹ میں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ایک طالب علم کی پٹائی لگا رہے تھے, کسی اس سے غلطی ہوئی تھی, پٹائی لگا رہے تھے. وہ طالب علم بہت ہوشیار تھا, اس نے کہا سوچا کہ حضرت اللہ والے ہیں, ان کو اللہ ہی کا واسطہ دو تو شاید کام بن جائے. تو حضرت سے اس نے کہا بڑے ابا معاف فرما, وہ اللہ کے لیے بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. تو حضرت نے ایک اور گھوسا لگایا, فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں تجھے. فوراً جواب دیا, فوراً سوچ کر نہیں, فوراً جواب دیا. دیکھیں یہ ہے, یہ جذبات ہیں جو دنیا والے ان کے غصے کے پیچھے, ان کا اپنا جذبہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے اللہ نہیں ہوتا. بہت فرق ہے میرے دوستو, بہت فرق. تو حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کر رہتے تھے. یہ چپکنا اور مقصد کے لیے تھا. فرماتے ہیں وہ مقصد کیا تھا؟ نتعلم منہ الورع. ہم ان سے ورع سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. ورع کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ درجے کو. تقویٰ کا بہترین اعلیٰ درجہ ورع کہلاتا ہے. معلوم ہوا یہ تقویٰ بھی سیکھا جاتا ہے. اور کسی ایک فرد واحد متقی جو سچا متقی ہو اس کے ساتھ چپکنے سے یہ تقویٰ آتا ہے. ایسے نہیں آتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مسور ابن مخرمہ صحابی تھے. حضور کی صحبت اٹھائی تھی. ان کی صحبت میں رہ کر بھی تقویٰ سیکھا تھا. لیکن اب حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر کی صحبت اختیار کی. معلوم ہوا کہ یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے, تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر. یہ تمہارا نفس بڑا نہ بن کہیں بڑا نہ بن جائے. اس کا ہر وقت امکان موجود ہے, ہر وقت. لہذا ساری زندگی اپنے اوپر کسی بڑے کا سایہ رکھو. ایک شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرا شیخ تلاش کرو, دوسرے کا انتقال ہو جائے تیسرا شیخ تلاش کرو, تیسرے کا انتقال ہو جائے چوتھا تلاش کرو, اور چوتھے کا انتقال ہو جائے تو پانچواں. بس یہی کرتے رہو. ہر وقت سایہ رکھو کسی بڑے کا, ورنہ یہ نفس بہت شریر چیز ہے. یہ اپنا کام دکھا دے گا. نہ جانے ایسے یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں, حضور فرما رہے ہیں. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیا الفاظ ہیں یہ حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, کہ اللہ ایک پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی پلک جھپکنے میں؟ ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اب یہ پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے؟ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر کوئی نفس کا ہو جائے, اللہ سے ہٹ کر نفس کا ہو گیا پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی, تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اگر نقصان نہ ہوتا تو حضور پناہ نہ مانگتے, یہ دعا نہ مانگتے. اور اس کو حضرت نے ایک حصی مثال سے سمجھایا, اور ایسا سمجھایا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا, ورنہ شاید سمجھ میں نہ آتا, ہماری تو عقلیں موٹی ہیں. حضرت نے فرمایا مٹھائی رکھی ہوئی ہو اور مکھی آ کر بیٹھے, آپ کی نظر چونکہ پہلے ہی مٹھائی پر تھی, پہلے سے ہی مکھی کے آنے سے پہلے ہی مٹھائی پر آپ کی نظریں تھیں. جیسے ہی مکھی آ کر بیٹھی اور آپ نے فوراً ہاتھ سے اس کو اڑایا, ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں آپ نے اڑا دیا اس کو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ اپنی چار ٹانگوں پر اپنے ڈنگ کے اوپر وہ سب کچھ لے کے اڑ چکی, اس مٹھاس کو جس کو اپنی غذا بناتی ہے. چار ٹانگوں پر لے لی اس نے اور ایک ڈنگ پہ سب وہ لے کر اور وہ اڑ بھی گئی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں. اور پھر وہ اس کو دور جا کے چاٹتی ہے. ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس نے اپنا جو کچھ اس نے غذا حاصل کرنی تھی وہ کر لی اس نے. اس لیے فرمایا یہ نفس کی مکھی بھی ایسی ہی ہے. یہ بھی اگر یہ آپ اس کو گناہ میں لگ جائیں اس کے کہنے پر, تو یہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی خوراک تو یہ لے لے گا اور اس کا نقصان ہوگا. اس لیے بھائی بس اصل جتنا ہم نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں, اچھی بات ہے, بہت سے لوگ نیکیوں میں لگے ہوتے ہیں, لیکن جتنا نیکیوں میں لگنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. یاد رکھیے, اصول سمجھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی فرما برداری ہے. اور یہ اصول حدیث سے ثابت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ تم اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تم جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بس ان تمام ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی سچے متقی کی صحبت اختیار کی جائے. جیسے کہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے لوگ. آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کوئی ان کا علم معمولی علم تھا؟ 1,90,000 مسائل انہوں نے نکالے ہیں قرآن و حدیث سے, تقریباً 1,200,000 مسائل. اور فرماتے ہیں لولا سنتان لہلاک کا نعمان, اگر 2 سال میں نے جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی صحبت میں مسلسل لگائے ہیں مسلسل, اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا, نعمان ہلاک ہو جاتا. نعمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے, نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. تو فرمایا میں تو ہلاک ہو جاتا. بس یہی طریقہ ہے, یہی راستہ ہے گناہوں سے بچنے کا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یعنی نیکیاں کرتے رہو, گناہ سے بچتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. تو تعزیز کوئی بڑا ہم اپنے سر پہ رکھیں اس کے, اور ایسا نہیں کہ خالی بڑا بنا لیا, بڑا بنانے سے نہیں ہوتا کچھ. دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ کر مشورہ کیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے اپنی خرابیوں کو, اپنی بیماریوں کو. کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہمارے دل میں اتنے گندے وسوسے آتے ہیں کہ ہم آپ کو ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی, ہم میں سے کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اپنے دل کی بیماریاں بتا رہے ہیں صحابہ آ کر, اور علاج پوچھ رہے ہیں بتائیے ہم کیا کریں. فرمایا کہ ایسا ہی ہے, انہوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے. فرمایا ذاک صریح الایمان, جاؤ بے فکر رہو, صریح ایمان پر ہو, کھلے ایمان پر ہو. تو اس حدیث کی تشریح کس نے کی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, کہ وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بتانا بھی پسند نہیں کرتے, ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں, اور آپ فرما رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تم پورے کھلے ایمان پر ہو. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ چور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں پہ وہ امید ہو مال ملنے کی, اور شیطان ایمان اور نیکیوں کا چور ہے اور ڈاکو ہے, یہ اسی دل میں جائے گا جہاں اس کو نیکیاں اور ایمان ملے. تو چونکہ تمہارے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے تو اتنا تو ایمان ہے کہ شیطان کو بھی تما اور لالچ ہو رہی ہے, لہذا تم ایمان پر ہو, تم صریح ایمان پر ہو. ہاں اتنا ہے کہ ان وساوس پہ عمل نہ کرو. اس کی مثال بالکل ایسی ہے گرمی کے موسم میں گھر میں کوئی اکیلا ہو اور وہ ریفریجریٹر میں سب کچھ رکھا ہوا ہو, پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہوں, ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو, شدید گرمی ہے, روزہ بھی ہے, اور دل میں وسوسہ آ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے, پی لو ٹھنڈا پانی, پی لو کچھ پھل کھا لو, اس وسوسے کے آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جب تک عمل نہیں کرے اور وہ پانی نہ پی لے اور یہ اور پھل اور فروٹ نہ کھا لے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس خالی وسوسے کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا. بس اس لیے فرمایا گا کا صریح الایمان, جاؤ تم صریح ایمان پر ہو. وساوس کے آنے کو اچھا نہ سمجھو, برا سمجھو, ان کے تقاضے پر عمل نہ کرو, بس ہم صریح ایمان پر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.